السلام علیکم، یہ پارٹ 13 ہے ناول کال بیل حصہ 2. یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آواز قمر خلیل، پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری، مصنف سیما غزل. مزید کتب کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں 03002919600 اور 03212138225. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 13. میں نے نہیں دیکھا کہ میرے جملے کا کیا رد عمل تھا. میں کمرے سے باہر آ گیا. انیتا میرے پیچھے تھی. میں طیب سے کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا. طیب اما کے پاس کمرے میں تھا. میں اس کی آواز سن رہا تھا. میں نے انیتا سے چائے کے لیے کہا. وہ کچن میں چلی گئی جہاں غالباً عصمت آپا بھی تھی، کیونکہ برتن پٹکنے کی آواز آ رہی تھی. بھائی ضیا، تم سنبھالو اسے، بھلا میں اکیلی میرٹ کیسے جا سکتی ہوں؟ منی ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی. منی ماں جان کھا لیں گی میری، اور پھر اگر جانا ہے تو منی اما جائیں اور منی ابا. میری کیا تک ہے ہوئی؟ ہوا کیا ہے؟ میں سمجھ کر بھی انجان بن گیا. میں طیب کے چہرے کے تاثر دیکھ چکا تھا. اس کا چہرہ جذبات سے تمتمایا ہوا تھا. آنکھوں میں ستارے بھرے تھے. ضیا، میں اما سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑی ہیں، میرے سے چلیں اور بی جان سے میرے لیے بات کریں. آخر کیا کمی ہے مجھ میں؟ کمی تو صرف ایک ہی ہے کہ تم انسان نہیں ہو، اور ہمارے ہاں جانوروں سے شادی نہیں کی جاتی، عصمت آپا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا. اچھا، یہ ریت کب سے پڑی؟ پہلے تو سب چلتا تھا. طیب نے جل کر جواب دیا. جب سے زہرا آپا کو تمہاری چچا سے بیاہا ہے، آنکھیں کھل گئی ہیں ہماری. توبہ کر لی ہے ہم نے، عصمت آپا کب چکننے والی تھی. اچھا اب چپ رہیں، طیب نے بھننا کر کہا اور میری طرف متوجہ ہو گیا. عصمت آپا پیر پٹکتی ہوئی باہر چلی گئیں. ضیا، اما کو سمجھاؤ یار. ویسے اما ٹھیک کہہ رہی ہیں، یا تو تم اپنی اما اور ابا کو بلواؤ، یا پھر منی دادی اور منی دادا جائیں، اما کی کوئی تک نہیں ہے، میں نے دھیرے سے کہا. ورنہ جی تو چاہ رہا تھا کہ اسے ڈانٹ کر چپ کرا دوں، مگر اب میں اس کے سوا کر بھی کیا سکتا تھا. فرحت کے نام پر جو ہوک سی دل میں اٹھی تھی، اب اس کا سرا دل کی گہرائی میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا. مگر اب یہ درد سہنا ہی تھا، لیکن جی چاہ کے میرے چلے جاؤں، ایک بار اس سے معافی مانگ لوں، اسے بتاؤں کہ میں مجبور تھا. مگر میں مجبور کیوں تھا، کیا بتاؤں گا اسے، اور پھر جاؤں گا کیسے، طیب کی بات کیسے کروں گا. فرحت کے ذکر نے بوجھل کر دیا، جبکہ طیب اب میرے پیچھے پڑ گیا کہ تم اما کو تیار کرو، اور میں نے کہہ دیا کہ سیدھی طرح اپنی اما کو لکھو، وہ خود جائیں. یہ کہہ دینے کا مطلب یہ بھی تھا کہ مجھے یہی امید تھی وہ منع کر دیں گی. میں نے کبھی انہیں فرحت سے سیدھے منہ بات کرتے نہیں دیکھا تھا، ان کی تحسین خالہ سے بھی نہیں بنتی تھی. وہ ہمیشہ شاکی رہی کہ تحسین خالہ کے یہاں رہنے کی کیا تک ہے. وہ تو ابا کی اور دادا کی وجہ سے بات بڑی نہیں تھی، ورنہ وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ زہر اگل دیا کرتی تھی. ان سے تو اما کی بھی نہیں بنی تھی، شاید اما بھی اسی لیے اس معاملے سے لا تعلقی کا اظہار کر رہی تھی. ان پر الزام آ سکتا تھا کہ بیٹے کو پھنسا کر بھانجی منڈ دی. طیب شاید بلکہ یقیناً اپنی ماں کی طبیعت سے واقف تھا. وہ بازد رہا کہ اما نہیں تو منی دادی کو تیار کر لوں. میں نے ٹال دیا کہ ضرور کوشش کروں گا. بات اس وقت تک آئی گئی ہو گئی. رات کو کھانے پر پھر تذکرہ چھڑ گیا. منی دادا اور منی دادی اپنے کمرے میں ہی تھے. انیتا نے منی دادا کو کھانا اندر ہی بھجوا دیا تھا. دادی بھی اندر چلی گئی تھی. عصمت آپا اس لیے جلی ہوئی تھی کہ فرحت ان کے دوست تھے. وہ طیب سے ہمیشہ نالا رہتی تھی، اس لیے بھی نہیں چاہتی تھی. یہ پرانا جھگڑا تھا، اس لیے میں نے درمیان میں بولنا مناسب نہیں سمجھا۔ دوسری وجہ انیتا تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ انیتا فرحت کے سلسلے میں غیر معمولی دلچسپی کو محسوس کرے۔ اماں، کیا میں آپ کا خون نہیں ہوں؟ آپ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی؟ طیب ہنسا ہو کر کہہ رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اس سراسر اداکاری تھی۔ بات سنو، چچندر اماں کے اپنے بہت ہیں تنگ کرنے کے لیے، تم جا کر اپنی اماں کی جان کھاؤ، یہاں سے کوئی نہیں جائے گا، عصمت آپا نے سالن کر دوں گا اس کے سامنے سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ تم چپ نہیں رہ سکتی، اماں نے عصمت آپا کو جھڑکا۔ اصولاً اسے چپ رہنا چاہیے، آپ تو مجھے ڈانٹنے کے بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ میں نے فرحت کے لیے کچھ اور سوچ رکھا تھا، خود فرحت نے بھی کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا، مگر اب ایسا بھی کال نہیں پڑا کہ آنکھوں دیکھی مکھی نگل لی جائے۔ عصمت آپا ناراض ہو گئی، مجھے لگا جیسے عصمت آپا کو سب کچھ پتا ہو، اس لیے کہ جب وہ یہ بات کر رہی تھی تو ان کی نگاہیں میرے چہرے سے ہوتی ہوئی انیتا کے چہرے پر جا ٹھہری تھی۔ میں نے اسی لمحے انیتا کو چونکتے دیکھا، ممکن ہے یہ اتفاق ہو۔ میرے دل کا چور ایسا محسوس کر رہا تھا، میں نے محسوس کیا کہ انیتا نے پھر میری طرف دیکھا تھا، اور میں نے نگاہ نہ اٹھائی۔ بات یہ نہیں ہے میاں، تمہاری اماں گلے پڑ جائیں گی، پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچ رکھا ہے، ہم نفاق نہیں چاہتے۔ وہ تو کہو ہم نے کبھی موقع نہیں دیا، ورنہ منی دادی کچے کانوں کی ہیں، ان کی باتوں میں آ جائیں تو زندگی عذاب بنا کر رکھ دیں۔ ہم گھر میں بزرگوں کی موجودگی چاہتے ہیں، بزرگ نہ رہے تو برکت اٹھ جاتی ہے۔ اب یہ عقیدہ تمہاری اماں کا نہیں ہے، ورنہ یہ ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے، لیکن وہ کان تو بھر ہی سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کو تحسین یا ان کی اولاد کبھی نہ بھائی، مجھے گناہگار نہ کرو، وہ بن باپ ماں کی بچی ہے، میں تو نصیب و جلی اس کے لیے کرنے کے قابل نہ رہی کہ بیٹے منہ زور ہے، اب نیا قضیہ میرے سر نہ منڈو۔ اماں نے پوری تقریر ختم ہو گئی اور سب چپ رہے۔ میرے دل پر تو جیسے الفاظ بھالے کی طرح لگ رہے تھے۔ مجھے اماں کی پوزیشن کا بھی آج پہلی مرتبہ شدت سے احساس ہوا۔ واقعی وہ تین جوان بیٹوں کی ماں تھی، مری ہوئی بہن کی بے سہارا بچی کو پناہ دینے کے قابل بھی نہ رہی، وہ بھی جان اور خالہ بھی کے بوڑھے سہارے پر کتنی تنہا ہوگی۔ اماں، میں اسے ساری دنیا سے چھپا کر رکھوں گا، طیب نے جذباتی انداز میں جواب دیا۔ میں اماں کے پاس لے کر نہیں جاؤں گا، میں جانتا ہوں کہ وہ فرحت کو پسند نہیں کرتی، حالانکہ ہمارے خاندان میں کوئی لڑکی اس کے مقابلے کی نہیں، میں اس چاہتا ہوں، اماں پیار کرتا ہوں اس سے، طیب نے بڑی جرات سے کہا، اور میں فخر رہ گیا۔ بس دو جملے تھے اور وہ کہہ گیا سب کے سامنے۔ میں تو اکیلے میں فرحت سے ایک جملہ بھی نہ کہہ سکا تھا، پھر بھی طاقتور ہونے کا دعوے دار تھا، ذہین ہونے پر فخر کیا کرتا تھا، خود کو بڑا ترم خان سمجھتا تھا، مگر یہ بودہ سا طیب مجھ سے زیادہ مضبوط نکلا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں فیصلہ کر لوں تو دنیا کی کوئی طاقت اس سے نہ بدل سکتی ہے، نہ آڑے آ سکتی ہے۔ اماں، اگر آپ میں سے کوئی بھی نہیں گیا تو میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ گیا، ماحول بوجھل ہو گیا۔ عصمت آپا اسے حیرت سے تکتی چپ کی چپ رہ گئی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ انیتا نے ابھی ایک حرف بھی نہیں کہا تھا، وہ اسی طرح چپ چاپ کھانا کھا رہی تھی جسے وہاں موجود نہ ہو۔ میں بار بار اسے کن اکھیوں سے دیکھتا رہا، سب چپ رہے، کھانا ختم ہو گیا۔ میں بوجھل دل لیے اپنے کمرے میں آ گیا، اماں بھی چپ تھی، عصمت آپا بھی۔ منی دادا سو رہے تھے، منی دادی نے بتایا کہ اب پہلے سے بہتر ہیں، میں ان کی طرف نہیں گیا، طیب کی باتوں نے مجھے ہال میں بند کر دیا تھا۔ فرحت کی تنہائی بی جان کی گہری آنکھوں میں جلتی بجھتی آس، خالہ بی کا چڑچڑا پن، سب مجھے یاد آتا رہا۔ پتہ نہیں طیب کہاں تھا اور ہی تک کیا کر رہی تھی، میں اس رات آدھی رات تک سو نہیں سکا، پھر شاید مجھے نیند آ گئی، لیکن جب تک میں سویا نہیں انیتا کمرے میں نہیں آئی، پتہ نہیں کیا کرتی رہی، میرا دل ہی نہیں چاہا کہ جا کر دیکھوں۔ صبح اٹھا تو رات والا بوچھل پن پورے گھر پر تاری تھا، طیب صحن میں چپ چاپ بیٹھا نیم کے گھنے درختوں پر، چڑیوں کا چہچہاتا دیکھتا رہا تھا۔ عصمت آپا کچن میں تھی اور نیتا اما کے پاس بیٹھی پالک کا ساگ کاٹ رہی تھی۔ دن چڑھے تک سونا کوئی اچھی بات نہیں بیٹا، بمبئی کے طریقے اب چھوڑ دو، اما نے ندھال لہجے میں کہا۔ رات جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو۔ جی اما، میں نے اور کچھ نہ کہا۔ مجھے دیکھ کر انیتا ناشتہ بنانے اٹھ گئی، وہ اب بھی خاموش تھی۔ میں نے دیکھا اس پر شب بیداری کا کوئی اثر نہ تھا، حالانکہ وہ بھی نہیں سوئی تھی، ممکن ہے آدھی رات کو آ کر سو گئی ہو، وہ مجھ سے پہلے کی اٹھی ہوئی تھی، مگر چہرے پر ویسی ہی تازگی تھی۔ میں منہ ہاتھ دھو کر آیا تو ناشتہ تیار تھا، مگر میں صرف چائے پی کر اٹھ گیا۔ ناشتہ تو کر لیں، انیتا نے دھیرے سے کہا۔ نہیں بس بھوک نہیں ہے۔ ضیا ادھر آؤ، عصمت آپا نے مجھے آواز دی۔ انیتا نے مجھے اس لمحے ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا، وہ نگاہیں میرے دل میں اتر گئیں۔ پتہ نہیں ایسا کیا تھا ان آنکھوں میں، اور ایسی کون سی بات ہو گئی تھی کہ عصمت آپا یوں مجھے بلا رہی تھی۔ انیتا کے انداز سے لگا جیسے اسے پتا ہو کوئی خاص بات۔ میں عصمت آپا کے قریب گیا تو انہوں نے اما اور انیتا وغیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے ایک لفافہ چپکے سے میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اسے کمرے میں جا کر پڑھنا، کسی کو پتا نہ چلے۔ کیا ہے یہ؟ میں نے لفافے پر نگاہ ڈالی، وہ میرٹھ سے آیا تھا۔ یہ دیکھتے ہی میں نے اسے جیب میں رکھ لیا اور سمجھ گیا کہ کوئی خاص بات ہے۔ عصمت آپا خط دیتے ہی مڑ کر کسی کام میں لگ گئی تھی اور اس طرح رخ کیے ہوئے کہہ رہی تھی، جاؤ۔ اور میں تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ جاتے جاتے میں نے انیتا کو دیکھا، وہ اسی انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے پسینے چھوٹ گئے، لگا جیسے جو بات عصمت آپا سب سے چھپا رہی ہیں وہ اسے پتا ہے۔ اس کی نگاہوں میں التجا بھی تھی، ترہم بھی اور ایک عجیب سی تنبیہ بھی۔ میں رکا نہیں، کمرے میں جا کر میں نے دروازہ بند کر لیا اور خط لے کر بیٹھ گیا۔ خط بی جان کا تھا، میں نے پڑھا۔ بی جان نے لکھا تھا، عصمت بہت سی دعائیں، امید ہے کہ تمہاری اماں اور گھر کے دوسرے افراد خیریت سے ہوں گے، مجھے یقین ہے کہ تم لوگ ہماری خیریت کے لیے بھی دعا گو ہو، مگر بیٹا لگتا ہے ہائے طرف کے آسمانوں پر در بند ہو گئے ہیں، پچھلے دنوں بی آپا بہت بیمار رہی، ان پر پاگل پن کا دورہ پڑتا تھا اور لگتا تھا اب کبھی بھی پہچان نہیں پائیں گی، مگر اب کچھ بہتر ہیں۔ ان کا اکیلا پن ہی پاگل ہونے کا سبب تھا اور کافی تھا، مگر اس بار فرحت کے اکیلے پن کا درد زیادہ رہا۔ ہم بوڑھوں کی تو اب چاپیں بھی نہیں ابھرتی، فرحت کے قدموں کی آواز اکیلی ہی گھر بھر میں گونجتی رہتی ہے، اس اکیلی چاپ سے خوف تو مجھے بھی آتا ہے، پر میں بھی پاگل ہو گئی تو کیا ہوگا، یہ خوف ہمت دلاتا ہے اور بچی رہتی ہے۔ محلے کا بدماش اب زیادہ رنگین کپڑے پہننے لگا ہے، زیادہ پان کھانے لگا ہے اور دن کا بڑا حصہ گلی میں گزارتا ہے، اس کے کہکہے بھی اب اونچے ہوتے ہیں اور پھپتیاں بھی۔ فہد سہمی رہتی ہے، میں چوکنی رہتی ہوں، مگر بی آپا آپے سے باہر ہو جاتی ہیں۔ کل اس نے محلے کی سب سے خراب عورت کے ہاتھوں خوان بھیجوایا تھا، جس میں خشک میووں کے ساتھ پھٹا پرانا شجرا بھی تھا، جس میں جانے کس کس کے نام تھے۔ पर इसका अपना नाम कहीं भी ना था। बियापा को दौरा इसके बाद ही पड़ा था। जिया पलटे के नहीं, इनकी तरफ से फिकर ही लगी रहती है। जमाना यूं भी तेज रफ्तार है, हम बूढ़े हैं, तेज चल ही नहीं सकते। जिया तो माशाल्लाह जवान है, अल्लाह सब बेहतर करने वाला है, इसी से आस लगाए बैठे हैं। अब वो भी ना सुने तो क्या करें? तुम्हारे और जिया के लिए स्वेटर बुन रखे हैं। कोई आता जाता होगा तो भेजूंगी। मुन्नी दादी और मुन्ने दादा को सलाम कह देना। बड़े भाइयों को खत लिखूं तो मेरा शिकवा भी लिख देना। जिया को सबकी दुआ कहना। अपनी अम्मा को याद दिला सकूं तो बता देना कि बूढ़ी माँ छठी की आस लगाए बैठी रहती है। अल्लाह पाक सबकी खैरियत रखे। हम सब दुआ गो हैं। तुम्हारी बीजान। बीजान का खत दिल में आग लगा गया। इनकी तन्हाई शायद इनके घर में इतनी ना हो जितनी मुझे दिल में महसूस हुई। इन्होंने अम्मा के अलावा मुझे भी वादा याद दिलाया था, फिर जिस खदशे का इजहार किया था इससे मैं बेचैन हो गया। मोहल्ले के बदमाशों की नजर फरहत पर पड़ चुकी थी और इसकी हिफाजत को कोई भी नहीं था। मैं क्या करूं? ये समझ में नहीं आ रहा था, मगर वहां जाना चाहता था। मैंने फैसला कर लिया कि यूं मुंह छुपाकर बैठने से मसाइल बढ़ेंगे। जो हो चुका था इसे इनकी मर्जी के मुताबिक ठीक करना तो अब नामुमकिन था, मगर जो होने का खदशा पैदा हो गया था इसे संभाला जा सकता था। तैयब बहरहाल मोहल्ले के इस बदमाश से कहीं बेहतर था। नस्ल बिगाड़ना तो सानेहा होता है और अब खानदान सानेहों का मत हमल हो ही नहीं सकता था। मैं खत लेकर अम्मा के पास पहुंच गया। इन्हें खत दिया, इन्होंने पढ़ा और बेआवाज रोती रही। मैं सामने बैठा दिल पर गिरते आंसुओं का शुमार करता रहा। अनिता दो बार आई और चुपचाप वापस चली गई। ना मैंने ख्याल किया या अहमियत दी, ना इसने जताया। तैयब कहीं बाहर गया हुआ था। अस्मा तापा हैरान थी कि खत अम्मा को क्यों दे दिया। उन्होंने तो छुपा कर दिया था। क्या करूं मैं? अम्मा ने छोटा सा जुमला कहा था, मगर इस छोटे से जुमले के पीछे बड़ा तूफान था। पहले मैं समझता था अस्मत आपा अम्मा पर गई हैं, वो भी अपने जमाने में इतनी ही बेहिस होंगी कि अब सब कुछ सह लेती थी, मगर आज इस लम्हे ऐसा लगा जैसे वो जोहरा आपा की कापी हो या जोहरा आपा इनकी। एक एक करके इन्होंने हर हरूफ पर आंसू बहाए। तहसीन अपनी किस्मत फरहत के सर मन गई। अम्मा ने रोते हुए कहा। मैंने एकदम ही फैसला कर लिया। अम्मा हम मेरठ चलते हैं। क्या कर लोगे वहाँ जाके? मेरा तो मुंह दिखाने के काबिल ही ना छोड़ा। खानदान में एक यही तो आस होती है कि बेटी की सूरत में दर्द छुपा लेता है। हमारा तो दामन ही तीनों बेटों ने तार तार कर दिया। अम्मा आज दिल के थपोले फोड़ रही थीं। बेटे की जिस खुशी को उन्होंने हालत की वजह से कबूल कर लिया था, आज वही हालात इन्हें बुरे लग रहे थे। वो भी क्या करती, फरहत का इनके सिवा और था ही कौन। खाला भी तो खैर नाम को ही थी। बी जान ना तवा इतनी थी कि खुशी ही बर्दाश्त ना कर पाती। गम सहने का हौसला कैसे करती होंगी? अम्मा रो रही थी और मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदाती भी जा रही थी। अस्मत आपा भी आकर करीब बैठ गईं। मुझे नहीं पता कि अनिता क्या समझी क्या सोचा, मगर जब इसने आकर कहा अम्मा हम सवेरे मेरठ चलेंगे, तो मैं और अम्मा दोनों चौंक उठे। लम्हा भर को इसे देखकर अम्मा ने यही सोचा कि बहू है, सोचती है कोई मसला है या माँ याद आ रही हैं। रवादारी को कह दिया, मिलना भी मकसूद हो सकता है, मगर मैंने इसकी मलिहा चेहरे पर वाजह बेचैनी और दुख के आसार देख लिए थे। लग रहा था जैसे वो खत का मतन जान चुकी है या कहीं पढ़ चुकी है। बहरहाल हमारा हौसला टूटता, मगर अनीता के अजम ने فیصلہ مضبوط کر دیا۔ میں نے کہہ دیا تیاری کر لیں، جو بھی تھا جو بھی ہونا تھا بہرحال ضروری تھا۔ طیب گھر واپس آیا تو یہ خبر سن کر اچھل پڑا۔ اماں کیسے تیار ہو گئی؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اس لیے کہہ دیا انیتا نے ضد کی ہے۔ وہ رکا نہیں، اچھل کر کلانچے بھرتا باہر بھاگ لیا۔ پھر شہر سہن میں کہیں انیتا مل گئی، اس کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا اب لگی ہے آپ بھابھی، آپ نے مجھے جیت لیا بھابھی جی، ساری عمر پاؤں دھو کر پیوں گا۔ تم ہو ہی اس قابل، لوگوں کے پاؤں دھو دھو کر پیتے رہو، صاف پانی تو بیمار کر ڈالے گا تمہیں۔ تمہارا تو باطن بھی ظاہر کی طرح میلا ہے، صفائی اثر نہیں کرے گی۔ عصمت آپا کی آواز آ رہی تھی مگر انیتا نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ صبح جانے کا پروگرام بن چکا تھا، ابھی دن تھا۔ اماں جانے کو بے چین تھی مگر منی دادی اور منی دادا کا بھی مسئلہ تھا۔ منی دادا اب تک ساخت بستر پر پڑے تھے، بظاہر تو ٹھیک ہی لگ رہے تھے۔ اماں پریشان تھی کہ دونوں کو چھوڑ کر کیسے جائیں۔ عصمت آپا نے کہا میں رہ جاتی ہوں، انیتا چپ رہی۔ اسی رات جب انیتا نے کہا ضیا آپ کے ہاں تو چار شادیاں جائز ہیں نا، تو میں چونک اٹھا۔ ہاں مگر کیوں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ آپ فرحت سے شادی کر لیں، کیا ہوش میں تو ہو؟ کیوں ایسی کیا بات ہے؟ میں جانتی ہوں ضیا، آپ آج سے نہیں بچپن سے اسے پسند کرتے ہیں، آپ تو اس کا نصیب تھے، مگر میں بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے میں نے۔ خیر یہ الگ مسئلہ ہے، مگر فرحت واقعی اچھی ہے، وہ آپ کو دل کی گہرائیوں سے چاہتی ہے، اسے یہ سب جان کر بہت دکھ ہوگا، مگر میں اسے منا لوں گی، میں اسے اپنی مجبوری بتاؤں گی۔ تو انیتا پلیز بس کرو، اسے مزید تماشا نہ بناؤ۔ میرا دل غم سے پھٹنے کو تھا کہ میں بول اٹھا ضیا میں نہیں جانتی تھی کہ آپ اس قدر وارفتگی رکھتے ہیں، ورنہ جہاں میں نے اتنی صدیاں تنہا گزاری تھی وہاں یہ بھی۔ صدیاں کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں اب چونکا۔ دیکھو انیتا، میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، بس بی جان کا دکھ اور ان کی تنہائی ہمیں احساس دلاتی تھی، اور وہ اچھی لڑکی ہے، اسی بنیاد پر میں اسے نسبتاً پسند بھی کرتا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا کہ اب تم اپنے حواس ہی کھو دو۔ میں ہی نہیں پوری دنیا قسمت کے آگے مجبور ہوتی ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ طیب اسے واقعی چاہتا ہے، اس طرح سے ایک اچھا شوہر اور طیب کو اچھی بیوی مل جائے گی۔ میں نے اماں سے بات کی تھی، مجھے واقعی لگ رہا تھا کہ وہ پاگل ہو گئی ہے، وہ یقیناً خط پڑ چکی ہوگی اور عصمت آپا نے بھی اسے کچھ نہ کچھ بتایا ہوگا، ورنہ وہ تفصیل نہیں جان سکتی تھی۔ مجھے عصمت آپا پر غصہ بھی آیا، جب سب کچھ بتا چکی تھی تو خط چھپا کر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے اما سے کوئی بات نہیں کی، جھوٹ بول کر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہل گئی، وہ دکھ سے بولی۔ میں حیران ہو گیا، واقعی میں نے بھی اما سے بات نہیں کی تھی، ابھی تو میں اپنے ہی دل کو مضبوط کر رہا تھا، لیکن بہرحال یہ فیصلہ تو کر ہی چکا تھا، اس لیے پر عزم لہجے میں کہا ممکن ہے ابھی اما سے بات نہ کی ہو میں نے، اور مجھے ایسا اسی لیے لگا ہو کہ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں، تم پریشان مت ہو۔ لیکن ضیا اگر آپ مجھے قسمت کی مجبوری سمجھ کر قبول کر رہے ہیں تو میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گی، محبت میں نے پہلی مرتبہ کی تھی، اس لیے ایسی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسی حرکتیں بھی کر گئی جن سے آج مجھے شرمندگی محسوس ہوئی ہے، اور شدت سے احساس ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے دھوکہ کیا ہے۔ انیتا تم کچھ عجیب سی باتیں کر رہی ہو، تم ٹھیک نہیں ہو، سو جاؤ، میں اما کے پاس جا رہا ہوں، مجھے ان سے بات کرنی ہے، مگر تم سو جانا۔ کچھ سوچنا نہیں اور نہ پریشان ہونا، میں تمہیں قسمت کی مجبوری نہیں کہہ رہا، اگر تمہیں میرے جملے سے دکھ پہنچا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، پلیز میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے نئی پریشانی پیدا نہ کرو۔ وہ چپ چاپ لیٹ گئی۔ میں اما کے پاس جانے کو نکلا تو راستے میں عصمت آپا مل گئی۔ آپ کو کیا ضرورت تھی انیتا کو سب کچھ بتانے کی؟ بلا وجہ میری پوزیشن خراب کر دی آپ نے، میں نے جھنجلا کر کہا۔ ہوش میں تو ہو؟ وہ ایک دم اکھڑ گئی۔ میں بھی جمالوں کا کردار ادا نہیں کرتی، تمہیں خط سب سے چھپا کر دیا تھا، تم نے تو اما کو ہی دکھا دیا۔ وہ الٹا مجھ پر گرم ہو گئی۔ پھر انیتا کو یہ سب کچھ کس نے بتایا؟ پتہ نہیں ضیا، مجھے ایک بات عجیب سی لگی ہے۔ وہ مجھے لیے ہوئے برآمدے میں آ گئی۔ کیا بات؟ وہ سب کچھ خود بخود جان لیتی ہے، کوئی جادوگرنی ہے کیا؟ فضول باتیں نہ کریں، صرف ذہن ہے، مجھے تو امید ہی نہیں تھی کہ وہ گھر والوں کو اس طرح ہاتھ میں لے لے گی۔ نہیں ضیا، کچھ نہ کچھ ہے ضرور، تم یقین نہ کرو، مگر میں کہہ رہی ہوں کوئی گڑبڑ ہے۔ منے دادا کو دیکھو، اب تک اسی حالت میں ہیں، لیکن ہے تو ٹھیک۔ ٹھیک کسے کہتے ہو تم؟ میرا مطلب ہے کہ وہ بیمار نہیں ہیں، بس بستر پر ہیں، چپ ہیں، ورنہ پوری طرح صحت مند ہیں۔ اور وہ جینو جو بقول تمہارے جانور کی طرح رہتا تھا، شالی بابا جن کے بارے میں وہ انکشاف کر کے گیا ہے، اور اس پر منے دادا کا رویہ، اسے کیا کہو گے تم؟ ہاں یہ سب عجیب ضرور ہے عصمت آپا، میرے ذہن میں بھی ہے، مگر میں پہلے فرحت والے معاملے کو ترجیح دوں گا۔ اب کیا کر لوگے؟ وہ بوا تمہیں دوسری شادی کی اجازت دیں گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ اس نے اجازت دے بھی دی ہے؟ میں نے کچھ نہ کہا اور اما کے کمرے کی طرف بڑھا۔ عصمت آپا میرے ساتھ تھی۔ جب میں نے اما سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ آپے سے باہر آ گئی۔ باولے ہو گئے ہو تم، ان کی اما کلاوے چڑھا چڑھا کر ادھ موئی ہو گئی۔ امام بارگاہ پر یہ کر دیا ہم نے تو دین سے بھی منکر ہو جائیں گی کہ منتیں الٹی کر دی، اور پھر تمہیں نہیں پتا پورے خاندان سے کٹی ہوتی کیوں رہتی ہیں وہ؟ یہ نہیں معلوم تمہیں کہ اپنے فرقے سے باہر کی کوئی چیز پسند نہیں آ انہیں؟ طیب سے بھی یوں خائف ہیں کہ وہ ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتا۔ کہہ دیں گی ہم نے اور ورگلانے کو شادی کر دی، اپنی بے سہارا بھانجی اس لیے منڈ دی کہ جہیز کہاں سے دیتی۔ تم نے نہ سنی ہو یہ باتیں، میں کان بند کر کے نہیں رہتی دنیا میں، مگر اما یہ طیب کی خواہش ہے، وہ خود نمٹ لے گا، میں نے کہا۔ مگر پھنسیں گے ہم سب۔ عصمت آپا جو حیرت سے میرے فیصلے کی تفصیلات سن رہی تھی اب ہوش میں آ چکی تھی۔ اما ضیا ٹھیک کہہ رہا ہے، کسی لفنگے کے پلے باندھنے یا اس کی بے باکی کی نظر ہونے سے تو لاکھ درجے بہتر ہے طیب۔ ارے آگے پیچھے اونچ نیچ بھی تو دیکھا کرو تم لوگ، بس منہ کھولا اور کچھ بھی کہہ دیا۔ لو نہ لحاظ نہ خیال، اور طیب کون سا سکھ سے پکتے ہیں کہ کمائے کھائیں گے اور گھر بسائیں گے؟ اب کیا میں مکھی نگل لوں؟ اور بی جان وہ کیا جانتی نہیں ان کی اما کو؟ یہ سب ثانوی باتیں ہیں اما، طیب اسے چاہتا ہے، اپنانا چاہتا ہے، یہ کافی ہے ہمارے لیے۔ وہ سول میرج بھی تو کر سکتا ہے۔ کیا کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں اما، بس آپ سوچ لیں، میں نے صاف کہہ دیا۔ پھر آپا نے میری جگہ سنبھال لی۔ وہ طیب کی طرفداری میں اس قدر مدلل گفتگو کر رہی تھی کہ میں حیران رہ گیا۔ بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ یہ وہی عصمت آپا ہیں جو ہر وقت طیب کے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ اما بھی بالآخر چپ ہو گئیں، انہیں اس لفنگے کی فکر زیادہ تھی جس کا ذکر بی جان نے کیا تھا۔ ابھی عصمت آپا طیب کی طرف داری ہی کر رہی تھی کہ طیب اندر آیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، دونوں کانوں کو اپنی دونوں ہتھیلیوں سے اس نے آگے کو کھڑا کر رکھا تھا۔ میرے قریب آ کر اس نے اپنی انگلی کاٹی اور بل بلا کر رہ گیا۔ عصمت آپا اور اماں اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، نہ انہیں پتا تھا کہ وہ اندر آیا ہے۔ میں البتہ اسے دیکھ رہا تھا اور ابھی اس کی حالت کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اس نے اپنی انگلی کاٹ لی اور بلک اٹھا۔ اس کے بلکنے پر اماں اور عصمت تو اچھلی تھی ہی، میں بھی اچھل پڑا۔ اے کیا ہوا؟ اماں چیخیں۔ دیکھ رہا تھا کہ جو دکھائی دے رہا ہے، جو سنائی دے رہا ہے، وہ حقیقت ہے کہ خواب؟ وہ اتنا کہہ کر عصمت آپا کی قدموں میں بیٹھ گیا۔ یہ ناول کال بیل حصہ دوم کا بقیہ حصہ پارٹ 31 میں سماعت فرمائیں۔